الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولايا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب صد تکریم باعث تخلیق ارض و سما، سید الرسل، سید الانبیاء، اول المسلمین، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و محبت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 کا ایک حصہ آج کے درس قرآن میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ہماری سماجی زندگی کی درستگی کے حوالے سے اور بالخصوص حقوق العباد اور اس سے متعلق اصل حق، حق اللہ، حقوق اللہ کی ادائیگی کے حوالے سے اہل ایمان جو کلمہ پڑھ چکے ہیں تو کلمہ پڑھنے کے بعد جو ان کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ایمان جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، مسلمان کا ایمان ان کے ظاہری جسم سے کس طرح ظاہر ہونا چاہیے، ان کی ادائیں کیسی ہونی چاہیے، ان کی عادات کیسی ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کی خصلتیں کیسی ہونی چاہیے، مسلمانوں کی فکر کیسی ہونی چاہیے، اور گھر میں مسلمان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، تجارت میں وہ کیسا تاجر ہو، پڑوس میں وہ کیسا پڑوسی ہو، حکمرانی میں وہ کیسا حاکم ہو، رعایا میں انتخاب امیر کے لیے اور انتخاب وزیر کے لیے، انتخاب لیڈر کے لیے مومن کے انتخاب کے کیا معیار ہونے چاہیے کہ جس کو اپنا سربراہ یا اپنا مقتدا محسوس کرے. اور اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر موجود ہے کہ لوگوں کی خرد و نوش کی چیزیں اس کے ذمے ہیں تو اسلام اس سے متعلق کیا بات ذکر کرتا ہے، لوگوں کی صحت سے متعلق جو باتیں ہیں اسلام اس کے بارے میں کیا ذکر کرتا ہے، لوگوں کی عزت و آبرو کا تحفظ جن کو دیا گیا ہے ان سے اسلام کس بات کا تقاضا کرتا ہے، اور لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری جن کو تفویض کی گئی ہے تو اسلام ان سے کیا تقاضا کرتا ہے. اور یہاں پر خطاب یہود و نصارہ اور کفار سے نہیں بلکہ اہل ایمان سے ہیں کہ جو مومنین ہیں تو اللہ رب العالمین ایمان لانے کے عوض اور اس کی برکت سے جہاں انہیں جنت عطا فرمائے گا وہیں پر اس زمین سے اور اللہ کی اس زمین سے فساد اور بربریت کو ختم کرنے کے لیے ہر قسم کی باریک سے باریک اور ہر قسم کی بڑی سے بڑی بدامنی اور بے اعتدالی اور بے ڈھنگی چالوں کو ختم کرنے کے لیے اس دھرتی پر، اس زمین پر مسلمان اللہ کا خلیفہ ہے اور اللہ کا نائب ہے کہ وہ اس زمین پر اللہ رب العالمین کے کلمہ توحید کا اقرار کر کے پھر اس کے مشن کو آگے بڑھاتا ہے اور زمین پر امن و صلاح اور امن و آشتی کو پھیلاتا ہے اور بربریت و نفرت اور بدامنی اور خوف کو ختم کرتا ہے. یہ مومن کی زندگی کا دستور ہے، اور اگر مومن اس چیز کو نہ پا سکا تو قرآن کہتا ہے نہ دنیا میں اس کے لیے کوئی حصہ ہے اور نہ آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ ہے. لہذا بحیثیت مسلمان کے یہ آیت کریمہ ہمارے لیے بہت ضروری مسائل کو ذکر کرتی ہے کہ اگر مسلمان ہیں تو مسلمان کا نظریہ کیا ہونا چاہیے، صرف نظریات اور نماز ہی تک مسلمان نہیں، بلکہ نماز اس نظریات کو، روزہ اس نظریات کو جو اسلامی عقائد ہیں اس کو جلا دیتا ہے اور اس کی طرف ہماری توجہ کو واضح کرتا ہے. پھر جب ساری توجہ عبادت کے ذریعے اللہ کی طرف راغب ہو گئی اور اللہ کی ذات، اس کا مشاہدہ، اس کا مراقبہ اور اس کے حضور حاضری اور اس کا مشاہدہ برحق ہونا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ صرف اس چیز میں معاونت پیدا کرتے ہیں. عبادت اپنی جگہ پر ہے، فرض اپنی جگہ پر ہے، اگر وہ کیفیت پیدا نہ بھی ہو تب بھی ہم نے ان چیزوں کو ادا کرنا ہے. لیکن اصل مقصد اس کا کیا ہے، اس فرائض کی ادائیگی کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین کی ذات کا مکمل استحضار، حضوری، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے حضور ہم نے حاضر ہونا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے. لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم سارے جھوٹے معبودوں کی تردید کر کے اسی ایک معبود حق کا ہم اقرار کرتے ہیں. تو یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری عبادتیں جب ہمیں اسی خیال کی طرف مضبوط کرتی ہیں، اسی خیال کی طرف لے جاتی ہیں، تو جب وہ خیال پختہ ہو جاتا ہے کہ ہماری عزت و وقار کا مالک وہی ہے، وہی عزت عطا کرنے والا ہے، وہی وقار عطا کرنے والا ہے، وہی زندگی عطا کرنے والا ہے، وہی رزق عطا کرنے والا ہے، جب اس بات کا اقرار ہو جاتا ہے اور ہماری تمام تر توجہ جا کر رب کریم کی اس عقیدے کی حقیقت پر گویا کہ مرتکز ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، پھر اس کے بعد تقاضا شروع ہوتا ہے کہ اب اس رب کو ماننے کا جو تقاضا باطنی طور پر ہے تمہارا، کوئی نہیں جانتا کہ تم رب کو کس طرح مان رہی ہو، تمہارا اندر کا معاملہ ہے جو تمہارے رب کے ساتھ براہ راست ہے. اگر وہ روشنیاں تمہارے اندر سے بحال ہو چکی ہے عرش الہی کے ساتھ، تو پھر اس کی شعائیں اور اس کا انعکاس اور اس کا اظہار تمہارے وجود ظاہری سے ہونا چاہیے. لہذا اگر تمہارا راستہ اللہ سے بحال ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں پر رحم و شفقت کرو. اگر تمہارا راستہ اللہ رب العالمین سے بصورت مراقبہ بحال ہو چکا ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ تم حقوق العباد کی درستگی کے طور پر چلو. اس لیے کہ اللہ کو ماننا تو تھا، اللہ کو مان لیا، اور جب اللہ رب العالمین کو جان لیا اور مان لیا، تو اب اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ یہ زمین ہم نے حسن و جمال والی بنائی ہے، ہر وہ چیز جو اس میں بربریت، دہشت گردی، بدامنی، اختلاف، الغرض، کوئی بھی غیر سنجیدگی کی روش پیدا کرتی ہے، تو تم اس شر کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے تم ہماری طرف سے خیر کے نمائندے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کام کلمہ ہمارا پڑھ رہے ہو اور تمہارے عمل سے ظاہری معاونت غداری کی اور شر کے فروغ کی مل رہی ہو. فرمائیے نہیں ہونا چاہیے. جو امانتیں تمہیں دے دی گئی ہیں اور جب تم نے ہمیں مان لیا ہے، تو جب تم نے ہمیں تسلیم کر لیا ہے، تو پھر ہم اپنے بندوں سے متعلق چند چیزوں کا امین تمہیں بنائیں گے اور تم پہ قدرت بھروسہ کرے گی اور تم پر قدرت فخر کرے گی کہ اب تم وہ ہو کہ جو زمین میں جا کر اس کے دین کو نافذ کرو. اور اس کے دین کو نافذ کرنے سے مراد جہاں لوگوں کے دلوں کو اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت سے روشناس اور روشن و منور و مستنیر کرو اور ان کے باطن کو اجالا والا کر دو، روشن کر دو، وہیں پر اس بات کا تقاضا ہے کہ تمہارا وجود ہر انسان، ہر زیرو، ہر تر جگر کے لیے شفقت اور محبت اور عاشقی کا باعث ہو. تمہارے جو دنیا کے اندر مختلف مناصب ہوں گے، درجے ہوں گے، اسٹیٹس تمہارے ہوں گے، اس اعتبار سے تمہیں ہم مرتبہ اور مقام دیں گے. اور پھر تمہیں کیا کرنا ہے، تو ہم اپنے بندوں سے متعلق تمہیں امین بنائیں گے. تو ساری روئے زمین پر مسلمان جو ہے وہ پوری مخلوق کا امین ہے. اور اللہ رب العالمین کی قدرت یوں سمجھ لیجئے کہ قدرت الہیہ نے اس پر بھروسہ کیا ہے. اور یہ امانتیں جو اللہ رب العالمین پہاڑ پر ڈالنا چاہتا تھا تو پہاڑ چیخ اٹھا، زمین پر ڈالنا چاہتا تو زمین چیخ اٹھی. تو یقیناً یہ انسان کو دی گئی ہے، اور یعنی وہ تفویض اور ربویت کی صفت کے پالنہاری کا سلسلہ، جس طرح ایک کسان اپنی تمام تر محنتوں کو لگا کر ایک چھوٹے سے بیج کو ایک تناور درخت بناتا ہے، تو رب کریم نے مومنین کو واسطہ بنایا اپنی مخلوق کے درمیان، اور ان مومنین اور کلمہ گو مسلمانوں کو واسطہ بنایا ہے اور ان پر اپنی امانتیں رکھی ہیں، اور فرمایا کہ قدرت نے تم پر یقین کیا، قدرت نے تم پر بھروسہ کیا، تمہارے کلمے کی وجہ سے، تمہارا ہمارے حضور سجدہ ریز ہونے کی وجہ سے، ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، ہماری توحید کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے، ہمارے نبی کی رسالت کا دعویٰ اور اس کو قبول کرنے کا دعویٰ کرنے کی بنا پر، اب ہم تمہیں اپنے بندوں کے لیے برزخ بناتے ہیں، واسطہ بناتے ہیں، سبب بناتے ہیں کہ جو ہم اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ ہم تمہیں دیں گے، اور تمہیں دے کر تمہیں امین بنائیں گے. خبردار، تم اس کو مالک نہ سمجھ لینا، تم اس کو اپنی ذاتی ملکیت نہ سمجھ لینا، یہ تو قدرت نے تمہیں امین بنایا ہے اور تمہارے سامنے وہ تمام درجے ہم نے رکھ دیے ہیں، مصارف ہم نے رکھ دیے ہیں، اب تمہارا درجہ کوئی بھی ہو، تم پڑوسی ہو تو تمہیں پڑوس کا کے معاملات کا امین بنا دیا، تم باپ ہو تمہیں اولاد کا امین بنا دیا ہے، تم شوہر ہو تمہاری بیوی کا تمہیں امین بنا دیا ہے، جو بیویاں ہیں ان کے شوہر کا ان کو امین بنا دیا گیا ہے، اولاد ہیں ان کو اپنے والدین کا امین بنا دیا گیا ہے، تلامذہ ہیں ان کو اپنے استاذ کا امین بنا دیا گیا ہے، استاذ ہیں ان کو ان کے طلبہ کا امین بنا دیا گیا ہے، تاجر ہیں ان کو اپنے خریداروں کا امین بنا دیا گیا ہے، المختصر حاکم ہیں ان کو پوری ریاست کا حکیم بنا دیا گیا ہے، یعنی جو حصہ تھا وہ اس سے اوپر سطح کے لوگوں کو دے دیا گیا ہے، اور اس سے کہہ دیا گیا کہ یہ جو تجھے ہم نے دے دیا ہے، چاہے عزت ہے یا مال ہے یا شہرت ہے، الغرض یا یہ درجہ ہے، اس کا مستحق تو اس لیے بنا ہے کہ تو نے کلمہ پڑھا ہے اور تو ہم سے اپنا رشتہ استوار کرنا چاہتا ہے، تو ہمارا ہونے کا مدعی ہے، تو لہٰذا ہماری قدرت تجھ پر بھروسہ کر کے تجھے یہ مرتبہ اور مقام دیتی ہے، اب ہمارے جو بندے تیرے ماتحت ہیں یا تیرے دست نگر ہیں یا تیرے زیر کفالت ہے، اس کا حق ہم نے تجھے دیا ہے اور تجھے اوپر رکھ دیا ہے کہ اب تو ان کی امانتوں کو تقسیم کر، اور اب ہم تجھے دیکھتے ہیں کہ تو وہ امانتوں کو کس طرح تقسیم کرتا ہے، اور اس امانت کو تو ذاتی ملکیت نہ سمجھے، اور بلکہ اس جو آنے والا ہے تو اس سے خوش نصیب ہو جائے کہ شکر ہے کوئی لینے والا تو آیا، شکر ہے کہ اس کا مصرف والا تو آیا، کہ میرے پاس جو امانت موجود تھی، چاہے وہ بازو کی طاقت کی تھی، چاہے وہ سینے کے زور کی تھی، چاہے وہ علم کی تھی، چاہے وہ دیانت کی تھی، چاہے وہ سیاسی صلاحیت کی تھی، چاہے وہ جس قسم کی صلاحیت کی تھی، لوگ اگر تیرے پاس آئیں تو تم متکبر نہ ہو جانا، ان سے تنفر نہ کرنا، ان سے جان نہ چھڑانا، بلکہ حضور سے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ اما السائل فلا تنہر، حبیب آپ کو لوگوں کی حاجت روائی کرنے کے لیے امین بنایا گیا ہے، لہذا اگر کوئی سائل آپ سے مانگنے آئے تو آپ دھتکاریے گا مت، بلکہ سینے سے لگا کر اللہ کا شکر ادا کیجئے گا کہ خدا نے آپ کو یہ منصب دیا ہے کہ خدا کے بندے خدا سے لینے کے لیے آپ کے دربار پر آتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے، یہ ایک سلسلہ اپنے ماتحت کے حوالے سے تھی، یعنی اولاد کا جو حق تھا اس کا امین باپ کو بنایا ہے، اللہ براہ راست اولاد کو دے سکتا ہے لیکن نہیں، اس کا نظام قدرت یہ ہے کہ ہم زمین پر فساد نہیں چاہتے، ایک سسٹم چاہتے ہیں، ریلیشن چاہتے ہیں، تعلقات چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات کو ہم نے دوسرے کے ساتھ متعلق کیا ہے تاکہ وہ ربط ایک زنجیر کے مانند، ایک سلسلے کے مانند چلتا رہے، اور ہم یگانت دیکھنا چاہتے ہیں، یکتائی دیکھنا چاہتے ہیں، اختلاف کو پسند نہیں کرتے، اور ہر وہ چیز جو یگانت کو، ہر وہ چیز جو یکجہتی کو، ہر وہ چیز جو احساس ذمہ داری کو ختم کرتی ہے، رب کریم فرماتا ہماری دربار میں وہ کفر ہے، وہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، اور ہر وہ چیز جو یگانت کو، اتفاق کو، اتحاد کو، ایک دوسرے کے لحاظ داری کو رکھتی ہے، تو خواہ اس نے ہمارے حق میں بھی اگر تلافی کی ہو عبادت کے طور پر، لیکن بندوں کے حق میں اگر اس نے اس نظام کو چلایا ہو تو ہم اپنے حق کو معاف کر کے بندوں کے ساتھ صحیح تعلقات کی بنا پر ہم اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ جیسا بخاری شریف حدیث ہے، ایک تاجر کو اٹھا کر جنت میں لے جایا جا رہا ہے اور فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا کیا نیک عمل تھا کہ باقاعدہ تیرا نام لے کر رب نے ہم سے کہا ہے کہ تجھے ہم لے جائیں جنت کے اندر اور جنت عدن میں تجھے مقام دیں اور بہت بزرگی والا درجہ ہم تجھے عطا فرمائیں، تو بتا اے شخص تو دنیا میں کیا نیک کام کرتا تھا؟ اس نے کہا جی میں تو بزنس مین تھا، میں تو ایک تاجر تھا، مجھے نہیں پتا میری کیا نیکیاں تھیں۔ کہا نہیں، پھر بھی غور کر، جب رب کریم نے ہمیں خود خاص تیرا نام لے کر کہا کہ اس بندے کو قبر سے اٹھاؤ اور اس کو سیدھا ترازو سے گزار کر لے جاؤ اور خبردار کوئی اس کے عمل کی طرف نظر بھی نہ اٹھائے اور اسے سیدھا جنت عدن میں لے جاؤ اور انعامات کے ساتھ، اعزازات کے ساتھ، جشن و استقبال کے ساتھ لے جاؤ، تو بتاؤ تیرا کیا عمل تھا اور تیری کیا ایسی جدوجہد تھی جس کی بنا پر رب تجھ سے اتنا خوش ہوا ہے کہ فرشتوں کو براہ راست رب خود کہتا ہے تیرا نام لے کر کہ تجھے لایا جائے، آخر تیرا عمل کیا تھا؟ اس نے کہا جی میں تو دنیا میں ایک چھوٹا موٹا تاجر تھا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا پھر بھی کوئی نیک عمل ہو؟ کہا میرا جو پابندی کے ساتھ کام تھا وہ اپنے کاروبار کے بارے میں تھا، وہ اپنے دھندے کے بارے میں تھا، وہ اپنی تجارت کے بارے میں تھا۔ کہا اس میں بھی تو کیا کرتا تھا؟ کہا اس میں ایک بات مجھے بڑی اچھی لگتی تھی اور اس سے مجھے پیار آتا تھا، لہذا وہ عادت میں پیار سے اور عادت کو ایک مستمرہ میں نے بنا لیا تھا۔ کہا وہ استمراری عادت تیری کیا ہے؟ کہا میرے پاس یہ ہے کہ جب کوئی غریب تاجر میرے پاس آتا اور یا کوئی امیر تاجر آتا اور امیر خریدار اگر میرے پاس آتا، وہ باقاعدہ ایک تاریخ مجھے دے دیتا کہ اس تاریخ تک میں آپ کے سامان کا رقم جو ہے وہ لوٹا دوں گا۔ کہتے جب وہ نہیں لوٹا سکتا تو مجھ سے رعایت مانگتا، مجھ سے رخصت مانگتا، مجھ سے چند دنوں کی مہلت مانگتا، تو میں فراغ دلی کے ساتھ اسے مہلت دے دیا کرتا تھا۔ اور یہ مہلت دینا بھی کوئی ایسا نہیں تھا کا مہلت دے دیتا تھا اللہ کی رضا کے لیے، لیکن تب بھی میرے پاس اتنا مال تھا کہ اگر وہ سارا بھی کھا جائے تو میرا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اسے مہلت دے دیتا تھا. کہتے ہیں اگر کوئی غریب تاجر آتا اور وہ مال اس کا نہ بک پاتا یا خراب ہو جاتا یا اس کا بس نہ چلتا اور اس سے مہلت مانگتا تو میں غریب کو معاف کر دیتا. فرمایا یہی تیری ادا تھی جو بندوں کے ساتھ تیرا تعلق تھا، اور تو نے یہ سمجھا کہ وہ مال، وہ دھن دولت اور وہ آف و کرم جو تو تجارت پر کر رہا ہے، وہ مال تو اس کا مالک نہیں تھا، مالک تو اللہ رب العالمین تھا اور تجھے اس منصب کا امین بنایا تھا، اور جو اس کے مصارف کے لوگ تھے، جو اس سے متعلق کے لوگ تھے، وہ تیرے پاس آتے تھے اور تو اس کو امانت سمجھ کر ان کے ساتھ ہمدردی برتتا تھا. تو رب کریم نے فرمایا کہ جو بندہ ہو کر ہمارے بندوں کی امانت کی ادائیگی میں اتنی رخصت رکھے تو ہم رب ہو کر اس کے گناہوں کو معاف کر دیں. تو میرے دوستو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ امانت کے ساتھ متعلق ہے. امانت یہ نہیں ہے کہ صرف کوئی پیسہ میرے پاس رکھوا دے، آپ کے پاس رکھوا دے، نہیں، یہ امانت نہیں. یہ آنکھ بھی امانت ہے، یہ کان بھی امانت ہے، یہ ہاتھ بھی امانت ہے، یہ جسم بھی امانت ہے. یعنی منصب آپ کا ایک الگ ہے، آپ باپ ہیں تو یہ منصب امانت کا ہے، آپ استاد ہیں تو یہ منصب امانت کا ہے، آپ شوہر ہیں تو یہ منصب امانت کا ہے، آپ گھر کے کنبے کے بڑے ہیں تو یہ منصب امانت کا ہے، اگر کنبے میں چھوٹے ہیں وہ بھی منصب امانت کا ہے، اور آپ گویا کہ تاجر ہیں تو یہ منصب امانت کا، آپ پڑوسی ہیں تو یہ بھی منصب امانت کا. المختصر زندگی میں انسان کے جتنے شعبے ہیں سارے منصب ہیں، اور ان تمام منصبوں میں بندہ امین ہے کس چیزوں کا؟ جو اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے. اور اس کی تقسیم میں بندہ بخیل ہو جاتا ہے. بخیل جب ہوتا ہے کہ جب اس چیز کو وہ خود مالک سمجھ لیتا ہے. جب مالک سمجھتا ہے تو نفس اور شیطان اس کو ابھارتے ہیں کہ اتنی محنت سے تو نے کمایا ہے، یہ ایسی تو خرچ کر دے گا، اور تو نے جناب جو ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سیکور کیا ہے، اپنے بچوں کو محفوظ کیا ہے، اب تو اگر لوگوں کے بارے میں سوچے گا تو تیرے بچوں کا کیا ہوگا. تو المختصر یہ شیطان انسان کے اندر ان چیزوں کو ابھارتا ہے. جبکہ رب کریم ہی کہتا ہے کہ تیری زندگی کا داخلی مسئلہ ہو یا خارجی ہو، چاہے مادی چیزیں جو تو نے ہاتھ سے کمائی ہو وہ چیزیں ہوں، یا تجھے ہم نے بغیر کمائی کے عطا فرمائی وہ چیزوں، ہر دو صورت کے اندر جو اس کی ہزاروں شاخیں نکلتی ہیں، اس میں کسی بھی چیز کا تو مالک نہیں، ہم ہیں، اور ہم تجھے امین بنا رہے ہیں. اور تیرے لیے کیا یہ رتبہ کم ہے کہ قدرت نے تجھ پر بھروسہ کر کر اپنی نعمتیں تجھے دے کر تجھے امین بنایا ہے، اور لوگوں کو تیرے دروازے پر بھیجا ہے کہ وہ جائیں اور تجھ سے اپنی امانتوں کو حاصل کرے. تو لہذا زکات دینے والا شخص، صدقات دینے والا شخص، لوگوں کو اچھا مشورہ دینے والا شخص، وہ عالم جو لوگوں کو نصیحت کرے، وہ منصب، الغرض کوئی بھی منصب ہو، اس میں اپنے ماتحت سے ناراض ہونا، ان سے بغض رکھنا، ان سے تنفر کرنا، اور جس طرح کے حکومتی مناصب ہیں کہ انہیں تنخواہیں ملتی ہیں پھر بھی حرام خوریاں کرتے ہیں، اور اس میں رشوت لے کر اپنا کام خراب کرتے ہیں، اور اس میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، تو ایک تو ان کے اس وقت کی ان کو تنخواہ ملتی ہے مکمل طور پر، اگر باہر نکل جائیں تو بڑے بڑے افسر ان کی تعلیم جعلی ڈگریاں ہیں، دو روپے پیسے بھیک اور خیرات میں ان کو کوئی نہ دے، لیکن پھر بھی حکومتی منصب اگر ان کو مل جاتا ہے تو اس میں بھی وہ خیانت کرتے ہیں، اور جو پیریڈ ہے ان کی ڈیوٹی کا وہ گپے شپے کے اندر گزار دیتے ہیں، اور یہ ساری رعایا کے ساتھ خیانت ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ ایک ایک خیانت کا جب تک وہ حساب نہیں دے گا جنت کے دروازے تک اس کی رسائی نہیں. اور قرآن کریم نے اسی چیز کو یہاں پر بڑے واضح طور پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے ذکر کر دیا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 کے اندر، جس کی ایک لمبی تفسیر ہے، کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلیہا، اللہ رب العالمین اے ایمان والوں تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم یہ امانتیں امانت والوں کے درمیان تقسیم کرو، اس کا جو اہل ہے اس تک اس امانت کو پہنچاؤ. فاذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور جب لوگوں کے درمیان تمہیں حاکم بنا دیا جائے، تمہیں قول فیصل بنا دیا جائے، تمہیں تمہارے ہاتھ میں بام اقتدار اور بام ریاست دے دی جائے. المختصر یہ کہ چھوٹے موٹے بھی اگر معاملات بطور جرگہ کے، بطور مشاورت کے تمہارے پاس آ جائیں، تو فرمایا یہ تمہارے لیے منصب تھا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں تمہاری عزت رکھی، اس لیے وہ تمہارے پاس آئے ہیں، اور تمہیں یقیناً شعور دیا ہے کہ تم اس میں عدل کرو. تو دیکھو اللہ رب العالمین، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. اس آیت کا جو اختتام ہو رہا ہے اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ تمہاری باتوں کو سن بھی رہا ہے، جو تم مشورہ دے رہے ہو، جو تم فیصلہ کر رہے ہو، اللہ اسے سن بھی رہا ہے اور اللہ رب العالمین اسے دیکھ بھی رہا ہے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دے کر جھوٹا فیصلہ کر دینا، اس کا گناہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، فرمایا جس طرح خدا کے ساتھ شریک کرنے کا گناہ ہے معاذ اللہ، اس طرح یہ فراڈ کرنے کا گناہ ہے. اس لیے کہ جب امانت کی جگہ پر بیٹھے ہوئے لوگ، امانت اور عزت اور بزرگی کے منصب پر بیٹھے ہوئے لوگ جب کرپشن کریں گے اور فراڈ کریں گے تو نیچے تو بے اعتمادی پھیلے گی، جو آج کراچی کا حال ہے، آج جو پاکستان کا حال ہے، لیکن اس میں خیانت میں رعایا بھی ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے ووٹ دے کر انتخاب جن ڈکیتوں کا کیا، انتخاب جن ضیاء، انتخاب جن دہشت گردوں کا کیا، انتخاب جن غداروں کا کیا، انہیں پتا تھا کہ یہ بندہ اس منصب کا اہل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے بکس کے اندر اگر انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں تو حاکم تو جرمانے کے طور پر ہے، لیکن قیامت کے دن حدیث پاک کا خلاصہ نکلتا ہے کہ اسے بھی جہنم میں وہی رکھا جائے گا جہاں اس ظالم اور جابر حاکم کو رکھا جائے گا. تو صرف زرداری صاحب پر نہ روئیں آپ، جنہوں نے منتخب کیا ہے وہ بھی نہیں بچیں گے. اور اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ جناب جنہوں نے یہ جو واقعہ کراچی کے اندر ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو، کلمہ گو مسلمان ہو، اور اس کے دل میں اگر گوشہ ایمان کا اگر رتی برابر بھی نرم ہو تو میں کہتا ہوں وہ خون کے آنسو روئے گا، یہ کتنا بڑا ظلم تھا، کتنے خاندان برباد ہوئے. یعنی زندہ مسلمان جل گئے ہمارے بھائی، کلمہ گو مسلمان، اور اس پر تحقیقاتی رپورٹیں، تحقیقاتی باتیں اور یہ تمام چیزیں. چیف جسٹس صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، وہ خط لکھنا نہیں لکھنا وہ آپ کی بلی بھگت اس کے اندر تو چل رہی ہے، لیکن اس ایشو پر آپ کوئی ایکشن لیں. اور خدا را جو آپ کا منصب ہے تو قرآن کریم اس بات کو واضح کرتا ہے، اور آپ کی عزت سے بڑی عزت قرآن کی ہے، اور آپ سے بڑا منصب علماء کا ہے کہ جو آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ خدا را اپنی دنیا اور آخرت کو جہنم بنانے کی بجائے یا تو استعفیٰ دے کر آپ اس ملک کو چھوڑ دیں، اس منصب کو چھوڑ دیں کہ اس گناہ میں آپ شریک نہ ہو. اگر آپ کی کوئی نہیں سنتا تو آپ چھوڑ دیں اس چیز کو، ختم کریں کہ لوگ آپ کو عزت کی نظر سے تو دیکھیں، لیکن آپ میں جرت و اہمیت ہے. اور ہم اس ملک کے فوج کے سربراہ سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے 300 سے زیادہ مسلمان جل کر خاک ہو گئے، اور کئی سو مسلمانوں کے گھر اور ان خواتین کی، ان بچیوں کی، ان بہنوں کی، ان بزرگوں کی آہ و بقا آپ نے میڈیا پر دیکھی، اخبارات پر دیکھی، کہ جس کے پاس لقمہ بھی ایک مسلمان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. یعنی اس قدر ظلم ہمارے سامنے، بے حسی، بے شرمی اور ڈھٹائی ہمارے اندر یہ ہے کہ ایک کان سے ہم سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. تو خدا را ہمیں ہوش کرنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں منصب عطا فرمائی ہے، زبان عطا فرمائی ہے، یہ بازو کی قوت عطا فرمائی ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم کسی مسلمان کے کام آئیں، کسی کے لیے ہم جدوجہد کریں. لہذا اس مجمع میں اگر کوئی صاحب ثروت ہے تو میں کہتا ہوں یہ آپ کے لیے بہترین منصب ہے، آپ اٹھیں، بلکہ ہر مسلمان یہاں پر اٹھے. اگر وہ 5 روپے بھی اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے وہ اٹھے اور اس بات کی تحقیق کرے اور خود پہنچے وہاں پر اور ان غریبوں کی امداد کرے. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہترین کوئی مصرف ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ جو اللہ کی راہ میں دیا جائے. تو یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، میں بھی اس کا عہد کرتا ہوں. میں نے بھی تحقیق کے لیے اپنے 2-4 دوستوں کو چھوڑا ہے کہ ہم جا کر اگر ان کے گھر میں ایک وقت کی روٹی بھی اگائی مہیا کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری نمازوں کو مقبول کرا بنانے کا بہت بڑا ذریعہ ہوگا، یہ ہماری دعاؤں کو مستجاب بنانے کا بہت بڑا ذریعہ ہوگا. میرے دوستو، اگر ریاست بے شرم اور بے حیا ہو چکی ہے، لیکن الحمدللہ ہم خدا کرتے ہیں، اسی کو اپنا مالک و خالق جانتے ہیں، اسی کی بارگاہ میں ہم نے جان دینا ہے، اسی نے ہمیں یہ امانت عطا فرمائی ہے، تو اس رب کی بارگاہ میں شرمسار ہو کر ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے تئیں یہ سسک ٹی وی انسانیت، یہ ہمارے کلمہ گو مسلمان بھائی، کہ حضور نے فرمایا کہ مسلمان کون ہوتا ہے، فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی مثال ایک جسم کے مانند ہے، کہ جسم کے ایک حصے پر بھی اگر تکلیف پہنچے تو پورا جسم اس کی اذیت اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو صرف تکلیف یہی ہے کہ ہم میڈیا پر دیکھ کر ہائے اور افسوس کر لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں، یہ بے حسی نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ بے حسی سختی پکڑ گئی تو پھر ایمان بھی نہیں بچے گا، کیونکہ جب اللہ کے بندوں کے لیے بندہ بے حس ہو جاتا ہے تو خدا کے نظام کے لیے بھی بے حس ہو جاتا ہے. اور یہ احادیث وقت نہیں تھا، وقت ختم ہو گیا، ورنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جس کو تم نماز پڑھتا ہوا دیکھو، جس کو تم متشرع شریعت پر چلتا ہوا دیکھو، لیکن اگر وہ حقوق میں حق تلفی کرے، عورت میں حق تلفی کرے، تو ایمان اس کے دل داخل نہیں ہوا ہے. لوگوں کے ساتھ امانت میں ان کی حق تلفی کرے اور امانت میں خیانت کرے، یہ فاروق اعظم کا فتویٰ مصنف ابن شیبہ کے اندر، امام بخاری کے دادا استاد نے فتویٰ نقل کیا ہے. اور حضرت عمر خطبے میں یہ بات ذکر کرتے تھے کہ جو شخص نمازیں پڑھتا ہو اور متشرع ہو، دیندار ہو، لیکن وہ امانتوں میں خیانت کرتا ہو تو سمجھ لو کہ نماز اس کے ظاہر پر ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں اترا. تو ہمیں چاہیے کہ جب بزرگوں نے اتنی کھل کے ساری باتیں کر دی ہے تو ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں موت پر یقین نہیں ہے، یقیناً یقین ہے، تو ہمیں پھر یکسف یک قوم ہو کر اپنے تئیں جستجو کرنا چاہیے. اگر کچھ لوگ امانت دار لوگ کوئی کیمپس وغیرہ لگاتے ہیں
اور وہ ہمارے وکیل بنتے ہیں کہ ہم ان تک امانت پہنچائے، اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ امین ہے، تو ہمارا یہ اخلاقی اور شریف فریضہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں، اپنے تئیں جو ہو سکے یہ سسکتی ہوئی انسانیت اور بالخصوص ہمارے کلمہ گو مسلمان جن کے گھر اجڑ گئے ہیں، ہم ان کے ساتھ معاونت کریں اور نصرت کریں، یہ امانت کا تقاضا ہے. اور اللہ نے یہی ہمیں حکم دیا ہے کہ ایمان والو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانتیں تمہارے پاس ہیں وہ ان کے اہل تک پہنچا دو. تو امانتوں کے اہل یہی غریب ہیں، یہی فقرا ہیں، یہی محتاج ہیں، یہ اس سے انسانیت ہے. اللہ میرے بھی دل کو نرم کرے، آپ کے بھی دل کو نرم کرے. اللہ مجھے بھی موت پر یقین عطا فرمائے، آپ کو بھی موت پر یقین عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پڑوس اڑوس، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر کلمہ گو مسلمان، چاہے وہ صبح سرحد کے اس کنارے پر بیٹھا ہوا ہو یا بلوچستان کے اس انتہا پر بیٹھا ہو، ہر مسلمان کے لیے ہمیں درد دل عطا فرمائے. اور صرف دعویٰ ہی نہیں، عملی طور پر بھی کچھ جدوجہد کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ امداد و نصرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.